الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. میرے دوست اور بزرگو، خداوند جل وعلا نے آقا نامدار کی زبان مبارک سے یہ کلمات ارشاد فرمائے، بھاگو اللہ کی طرف، دوڑو، ہمت کرو. آئیے ہم دیکھیں آقا کے اس ارشاد گرامی میں، اللہ کے اس حکم میں جو راز پوشیدہ ہے، ہمیں وہ کہاں تک سمجھ آتا ہے اور ہم اسے کہاں تک سمجھ پاتے ہیں. کس طرف کو بھاگیں، کیسے بھاگیں، کیوں کر بھاگیں. اللہ تو قریب ہے، ماتا شارج سے قریب ہوں میں، ونحن اقرب الیہ من حبل الورید. تو بھاگیں کہاں تک، کس طرف کو بھاگیں، کس سمت کو بھاگیں، کیسے بھاگیں. ادھر حکم ہے ففروا الی اللہ، ادھر فرماتے ہیں ونحن اقرب الیہ من حبل الورید. کیسے بھاگیں میرے بھائی؟ مراد اس سے یہ ہے کہ اللہ کی رضا کو حاصل کرو، اور بھاگنے سے مقصد ہے انتہائی کوشش کرو رضا باری کے حصول کے لیے. انتہائی کوشش کرو، اور جس سے اللہ ناراض ہو گئے وہ گویا اللہ سے دور. خدا سے دور ہونے کا مطلب ہے خدا ناراض ہو گیا، اللہ کی ذات گرامی ناراض ہو گئی، اب بندہ دور ہو گیا، اور جس پہ خدا راضی ہو گیا وہ قریب ہو گیا. تو قرب الہی کے لیے بھاگنا کیا ہے؟ آقا نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرنا. دیکھیں ہماری زندگی میں بیشتر کام ہے، خداوند عالم نے اس دنیا کو بڑا رنگین اور بڑا دل فریب اور بہت شاندار بنایا ہے. اس میں طرح طرح کی بہاریں ہیں، اور طرح طرح کی عیش ہے، اور طرح طرح کے آرام ہیں. یہ جتنی چیزیں ہیں اس دنیا کے جو کام ہیں، یہی اسباب ہیں رسول رضا باری کا، اور یہی دیوار بن جاتے ہیں اللہ کی رضا کو حاصل کرنے میں. یہاں کا کھانا، یہاں کا پینا، یہاں پہ رہنا، یہاں کا اوڑھنا، یہاں کا بچھونا، یہی سبب ہے اللہ کی رضا کے حصول کا، اور یہی رکاوٹ ہے اللہ کی رضا کو حاصل کرنے میں. اگر سنت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مطابق ہے اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، اور اگر خلاف سنت ہے خدا کی رضا کو حاصل کرنے کے ذرائع اور اسباب رکاوٹ بن جائے. تو میرے بھائی، اس آیہ کریمہ سے سمجھ یوں آتی ہے کہ ہمیں ہر حال میں، ہم جب پروگرام ترتیب دیتے ہیں، اکثر یہ ہوتا ہے جب آدمی کے سامنے دو تین چار کام آ جاتے ہیں تو انہیں وہ ترتیب دیتا ہے. جو ضروری کام ہوتا ہے وہ پہلے کرتا ہے، جو اس کے بعد دوسرے درجے پہ ضروری ہوتا ہے وہ پھر اس کے بعد رکھتا ہے، اور آخر میں وہ کام رکھتا ہے جس کے لیے وقت بچ گیا کر لوں گا، نہ وقت بچا نہ صحیح. اب قرآن کریم خداوند عالم آقا نامدار تو فرماتے ہیں ففروا الی اللہ، اور آئیے ہم اپنا ٹائم ٹیبل دیکھیں، کیا ہم اللہ کی رضا کے لیے دین کے کاموں کو مقدم رکھتے ہیں؟ یہاں آ کر کچھ فرق پڑ جاتا ہے. میرے خیال میں، جہاں تک میرا مشاہدہ ہے، دنیا میں رہتے ہوئے انسان دنیا کے کاموں کو مقدم رکھتا ہے، اور دین محمد الرسول اللہ کے لیے سوچتا ہے وقت بچ گیا کر لوں گا. تو یہاں تطابق تو نہ پایا گیا. کام ہے، ہم دنیا کے ایک کام میں لگے ہوئے، مؤذن اذان کہتا ہے. اب دیکھنا یہ ہے، قرآن تو کہتا ہے ففروا الی اللہ، اور ہم کہتے ہیں یہ کام ہو لے جائیں گے. فرق پڑ گیا نا. آئیے اس سے آگے بڑھے ان لوگوں کو دیکھیں جو نمازیں پڑھتے ہیں، جو روزے رکھتے ہیں، جو حج کرتے ہیں، بھئی وہ تو اللہ کی طرف دوڑ رہے ہیں۔ میرے خیال میں ابھی کمی ہے، دوڑ نہیں رہی۔ کیوں؟ نماز سے جب فارغ ہوں گے غالباً ذکر الہی سے غافل ہو جائیں اور کسی کام کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ ان سے پھر وہ اچھے ہیں جن کے ہاتھ میں تسبیح ہے، نماز تو پڑھ لی، اللہ اللہ کر رہے ہیں، ذکر لسانی ہے، کہیں درود شریف پڑھ رہے ہیں، کہیں کلمہ طیبہ کا ورد ہو رہا ہے، کہیں اللہ اللہ ہو رہی ہے، میرے خیال میں وہ تو بہت ہی اچھے ہیں۔ کہیں قال اللہ اور کہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چل رہا ہے، بھائی بہت اچھے ہیں، یہ دوڑ رہے ہیں۔ یا شاید ابھی یہ بھی چلنے والوں میں ہوں، دوڑنے والی کوئی اور قوم ہو۔ قرآن تو حکم دیتا ہے دوڑو، تلاش تو کریں وہ دوڑنے والے کون ہیں۔ اس سے آگے کیا ہے؟ اس سے آگے ذکر قلبی ہے۔ جب قلب ذاکر ہو جاتا ہے، جب دل ذاکر ہو جاتا ہے، تو نہ صرف نماز میں، نہ صرف تسبیح پڑھتے ہوئے، بلکہ دکان پہ سودا تولتے ہوئے بھی یہ اللہ اللہ کرتا ہے۔ نہ صرف حل چلاتے ہوئے، نہ صرف موٹر چلاتے ہوئے، نہ صرف سفر کرتے ہوئے، بلکہ مرنے کے بعد بھی اللہ اللہ کرتا ہے۔ میرے خیال میں دوڑنے والے یہ لوگ ہیں۔ باقی لوگ تو چل رہے ہیں، ففروا الی اللہ کا مستاق جو ہے، یہ لوگ ہیں جن کا اٹھنا اللہ کے لیے، بیٹھنا اللہ کے لیے، چلنا اللہ کے لیے، سونا اللہ کے لیے، جاگنا اللہ کے لیے، اور اس کی استعداد سے اللہ نے محروم نہیں رکھا کسی کو۔ یہ تو ہم ہیں بدبخت جنہوں نے اس دنیا کی آلودگیوں میں آلودہ ہو کر اپنے آپ کو اس نعمت سے محروم کر دیا، مگر نہ اس پیدا کرنے والے نے ہر انسان کے وجود میں لطائف خمسہ رکھے۔ تو ان پر توجہ دینے کی ضرورت ہے، ان کی طرف دھیان کرنے کی ضرورت ہے۔ جب یہ لطائف جاری ہو جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ یہ عالم امر کی چیزیں ہیں، ہم ہوتے خاک پر ہیں، تجلیات جو ہیں ان کو یہ عالم امر سے جذب کرتے۔ تو آدمی زمین پر چل رہا ہوتا ہے اور اس کی اللہ اللہ کی جو ہے نا آواز وہ عرش علا تک جا رہی ہوتی، تو پھر جا کر وہ بنتا ہے اس کا مصداق، ففروا الی اللہ۔ تو میرے بھائی یہ خود بخود نہیں ہو سکتا، اس کے لیے صاحب کمال کی ضرورت ہے، اس کے لیے ان لوگوں کی جوتیاں سیدھی کرنی پڑتی ہیں جن پہ اللہ کا یہ اکرام ہوتا ہے، جن پہ اللہ کی یہ نوازش ہوتی ہے۔ یہ علم صدری ہے، کتابوں میں نہیں ملتا، یہ کیفی ہے، اس کو کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ کیفیات جو ہوتی ہیں وہ وارد ہوتی ہیں، بیان نہیں کی جاتی۔ تو میرے بھائی اس کے لیے اہل اللہ کی صحبت تلاش کرنی پڑتی ہے، اللہ والوں کے دروازوں کی خاک چھاننی پڑتی ہے، اللہ اللہ کرنے والوں کو تلاش کرنا پڑتا ہے، اور ان کاملین کو تلاش کرنا پڑتا ہے جو صرف اور صرف زبانی جمع خرچ پہ نہ رکھے آدمی کو، بلکہ اس کو عملی طور پر اس کا مصداق بنا دیں۔ اب یہاں کر ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں جی سب سے زیادہ جو عمل کیا تھا قرآن حکیم پر وہ جماعت تو صحابہ کرام کی تھی، وہ تو یوں نہیں کرتے تھے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ صحابہ یوں کرتے تھے، ہم تلاش نہیں کرتے کہ وہ کیسے کرتے تھے۔ ذکر صحابہ کرام کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی کروایا ہے، وہیں سے جاری ہوا ہے۔ اصل بات یہ ہے جس قدر محنت ہمیں کرنی پڑتی ہے اس کی انہیں ضرورت نہ تھی، وہاں تو ایک نگاہ سے سب بات بن جاتی تھی۔ آپ کہتے ہیں نا، معترض کہتا ہے نا صحابہ نہیں کرتے تھے، میں کہتا ہوں صحابہ کرام کے سامنے کھانے کے لیے جو روٹی آتی تھی صحابہ کی نگاہ پڑ گئی، روٹی تسبیحیں کہنے لگ گئی، وہ کھانا اللہ اللہ کرنے لگ گئے، ان کا لباس اللہ اللہ کرتا تھا، ان کی جوتیوں سے اللہ اللہ کی صدا آتی تھی۔ آقا نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سوار ہے خچر پر، تو خچر بدک کا اس زور سے بدکا کہ قریب تھا کہیں حضور گرامی کو گرا نہ دے. تو صحابہ نے بڑی مشکل سے سنبھالا. تو آپ کچھ ناراضگی صحابہ کے ذہن میں پیدا ہوئی کہ اس خچر نے گستاخی کی. حضور نے فرمایا نہیں, اس بیچارے نے تو ان قبر والوں کو عذاب ہوتے ہوئے دیکھ لیا. اللہ کے بندے, حضور سے تو جس گدھے کو مس ہو گیا اسے وہ بھی صاحب کشف ہو گیا. آپ صحابہ کے متعلق کہتے ہیں ثبوت نہیں ملتا. معترض جو ہے وہ صحابہ کے بارے کہتا ہے وہاں تو یہ حال ہے جس گدھے کو حضور سے مس ہو گیا وہ بھی صاحب کشف. تو آپ کے دور میں جذب القلوب الی دیار المحبوب میں لکھتے ہیں حضرت کہ میں نے دیکھا مکہ مکرمہ میں پھر کر ان مقامات پہ گیا جہاں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیٹھے, جہاں آپ نے ذکر کیا, جہاں آپ نے سفر فرمایا. تو میں نے دیکھا جس جگہ حضور کا نقش قدم ثبت ہے وہ جگہ منور ہے. آسمان پر جس طرح چاند چمک رہا ہے اسی طرح زمین کا وہ ٹکڑا منور تھا. تو فرماتے ہیں دیکھتا رہا جائے بات. الغرض وہ لکھتے ہیں جب میں مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کو چلا تو دور تک رستے میں جو صحرا پڑتے تھے جہاں تک نگاہ گئی نور ہی نور نظر آتا تھا. تو میں حیران ہو گیا, بارے الہ جہاں حضور کے قدم مبارک ثبت ہیں وہ جگہ تو منور ہے, جہاں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام گزرے وہ تو منور ہے. الہی یہ رستے کے پہاڑ, یہ صحرا پڑے حضور کے زمانے میں رہے, لیکن انہوں نے کیا کیا؟ آقا انعامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مخالفت کی. کیوں؟ وہ دل کلی طور پر ان کی سیٹ بدل چکی تھی, ان کا ڈرائیور بدل چکا تھا, ان کی سمت بدل چکی تھی, ان کی پٹڑی تبدیل ہو چکی تھی, وہ کسی طرح بھی لوٹ کر اس طرف نہ آ سکتے تھے. تو میرے بھائی بات برابر ہے, جتنی محنت کرنی پڑے گی اس کو توڑ کر شیطان کے بنا بیٹھنے کے قابل بنانے کے لیے اس سے بہت کم محنت کرنی پڑے گی اس کو رحمان کی راہ پر چلانے کے لیے. ادھر محنت کم ہے اجر زیادہ, ادھر محنت زیادہ ہے اور انجام دوزخ. ادھر محنت کیسے کم ہے میں عرض کر دوں, کل مولود یولد علی فطرت, ہر پیدا ہونے والا پاک طاہر طیب صحیح اور ستھرا دل لے کر آتا ہے. دنیا میں جو بھی پیدا ہوتا ہے ابتداء آفرینش سے اللہ جل شانہ نے اسے صاف ستھرا اور صحیح دل عطا کر دیا ہوا ہوتا ہے. دنیا میں آ کر پہلے پہل تو والدین کچھ تھوڑی بہت اس میں ترمیم کرتے ہیں, کچھ تھوڑی بہت تبدیلیاں اس میں والدین کرتے ہیں. بچے کو اس کی نشو و نما میں, اس کی جو ہے بناوٹ میں, اس کے اٹھنے بیٹھنے میں, اسے گھر میں دینی ماحول میسر نہیں آتا, اسے حلال غذا میسر نہیں آتی, وہ والدین کو نیکی کرتے ہوئے نہیں دیکھتا, اس طرح سے وہ بھی ان کے پیچھے برائی کی سمت چل پڑتا ہے. اور جب وہ عاقل اور بالغ ہوتا ہے تو خود پھر اسے توڑتا ہے, اسے ادھیڑتا ہے, اسے کھولتا ہے اور اس میں سے کام کی چیزیں نکال کر پھینک دیتا ہے. اور کیا کہتا ہے؟ میں ترقی کر رہا ہوں, میں اپنی طرف سے وہ سمجھتا ہے میں بڑا اچھا کام کر رہا ہوں, میں جو ہے بہت محنت کر رہا ہوں. حقیقت کیا ہوتی ہے؟ اپنی بربادی کا سامان کر رہا ہوتا ہے. اور اگر پیدائش میں سب دلوں میں ابتدائی استعداد نہ ہوتی تو یقیناً صحابی بننے پر پابندی لگا دی جاتی. آپ دیکھیں آقا انعامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک زمانہ میں جو کوئی بھی آیا اور جس نے بھی خلوص دل سے حضور پر, اللہ پر اور اللہ کے رسول پر ایمان لا کر, جس کسی نے بھی کلمہ طیبہ پڑھ کر آقا انعامدار کی خدمت میں حاضری دی وہی صحابی ہو گئے. اس میں کوئی پابندی نہ لگائی گئی کہ عورت ہو یا مرد ہو, بچہ ہو یا بوڑھا ہو, بہرا ہو یا اندھا ہو, وہ بھی صحابی ہے. آپ دیکھتے ہیں پڑھا ہوا ہو صحابی ہے, جاہل ہو صحابی ہے, گڈریا ہو صحابی ہے, جرنیل ہو صحابی ہے. آپ دیکھتے ہیں معلم و مدرس ہے صحابی ہے, طالب علم ہے صحابی ہے, بچہ ہے صحابی ہے, بوڑھا ہے صحابی ہے. اور صحابی کی وہ شان ہے کہ ساری دنیا کے اولیاء اللہ تمام دنیا کے غوث اور کتب، تمام دنیا کے ذی مناسب لوگ، تمام دنیا کے نیک اور پارسا، تمام دنیا کے عالم و حافظ، قاری، محقق، محدث، فقیہ، ساری دنیا کے اکٹھے کر دیں، ایک صحابی کے برابر نہیں ہو سکتے۔ تو صحابی بننے کے لیے کوئی پابندی نہ لگائی گئی، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ سب دلوں میں استعداد تو تھی، اللہ نے ان کو اس قابل تو بنایا تھا، خدا نے ان میں یہ قوت تو رکھی تھی کہ وہ یہ کمال حاصل کر سکتے۔ لوگوں نے بتکلف محنت کر کے، کوشش کر کے، انہیں توڑ پھوڑ کر اس قابل بنایا کہ ان کا ڈرائیور شیطان بن گیا، اور اس طرف کوئی محنت نہ کرنی پڑی، اس طرف تو صرف خلوص، صدق اور اللہ جل شانہ کی طرف رجوع اور انابت ہی سے کام بن گیا۔ کیوں؟ دل تو بنا ہی اس لیے تھا، اس کی بناوٹ تو اس کام کے لیے تھی، اسے بنایا تو اسی غرض کے لیے گیا تھا، صرف ہمیں تھوڑا سا اختیار دے دیا، ہمیں تھوڑی سی مہلت مل گئی، خدا نے ہمیں رزق پر قادر نہیں کیا، ہم کسی دوسرے کے حصے کا رزق چھین نہیں سکتے، ہمیں خدا نے عمر بڑھانے اور گھٹانے پہ قادر نہ کیا، یہ اس نے اپنے دست قدرت میں رکھا، ہمیں کسی کو پیدا کرنے، کسی کو مارنے کی قوت نہ دی، تمام باتیں اس نے اپنے دست قدرت میں رکھی، ہمیں تو ایک تھوڑا